الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, چونکہ آئندہ منگل سے پہلے شب برات آنے والی ہے, اس لیے اب مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہو ہے بطور خلاصہ اس کو ذکر کر دیا جائے, اور نیز یہ کہ اس مبارک ساتھ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے بیان کر دیا جائے, تاکہ ان فضائل کو جو احادیث طیبہ میں مذکور ہوئے ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور جن امور کو کرنا چاہیے وہ کریں, اور جن سے بچنا چاہیے ان سے بچیں. اس طرح ہم اس مبارک رات سے فیض یاب ہوں تو زیادہ سے زیادہ مالا مال ہوں, محروم نہ رہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ اپنی ساری مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور خاص نظر عنایت فرماتے ہیں, اور اپنی ساری ہی مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے دو آدمیوں, ایک مشرک کی اور ایک کینہ رکھنے والے. اس حدیث میں دو آدمیوں کو مستثنی فرمایا ہے اللہ تعالی کی رحمت سے اور ان کی مغفرت سے, اور ایک حدیث میں مزید 5 آدمیوں کا ذکر ہے. اس طرح 7 آدمی ایسے بدنصیب ہیں کہ شب برات کی مغفرت کی موسم بہار سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور اس کا سبب ان کے وہ گناہ ہے جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے، اور دیگر احادیث کی روشنی میں اور بھی چند افراد ایسے ہیں جو اس رات میں اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں. پہلے ان کا ہی مختصر تذکرہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ گناہوں سے بچنا تو بہت ضروری ہے. اس مبارک رات میں نفل عبادت کرنا نفل کے درجے میں ہے، وہ بہت سے بہت مستحب اور افضل ہے. اگر کوئی ساری رات کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی تسبیح نہ پڑھے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی تلاوت نہ کرے، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. بہت سے بہت ایک نفل عبادت سے محرومی ہوگی لیکن کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ گناہ تو ایسے ہیں، اور یہ افراد تو ایسے ہیں کہ جو ان گناہوں کی وجہ سے اس رات کی مغفرت سے، رحمت سے، بخشش سے محروم ہی ہو جائیں گے. اور گنہگار الگ ہوں گے، ان گناہوں کی یہ نوسط ہے کہ اس رات کی برکتوں سے محروم رہیں گے، اور ان گناہوں کرنا ان کے لیے ناجائز ہے، بچنا واجب ہے. تو نفل کے مقابلے میں واجب کو بیان کرنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی نفل عبادت نہ کر سکے تو کم از کم ان گناہوں سے تو ضرور بچے. کیونکہ جو نفل عبادت نہیں کر سکے گا لیکن ان گناہوں سے بچے گا، تب بھی وہ اخلاص کی برکتوں سے انشاءاللہ محروم نہ ہوگا، مالا مال ہوگا، اس کی مغفرت ہوگی، اس کی بخشش ہوگی، اللہ کی رحمت اس کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہوگی. تو ایک تو مشرک کی ذات میں بخشش نہیں ہوگی، شرک کی دو قسمیں، ایک شرک دلی، ایک شرک خفی، ایک ایسا شرک جو واضح کھلا ہو، پھر ایک شرک وہ ہے جو کہ مخفی اور پوشیدہ ہو. تو شرک دلی تو سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کسی وقت کسی کو معبود سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا، اس کی پوجا کرنا، یہ سب کھلا شرک ہے، اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی کھلا شرک ہے کہ قبرستان میں جانا، اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا اور ان سے دعائیں مانگنا، ان سے اپنی حاجتیں مانگنا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، اور معذ اللہ یہ سمجھنا کہ ہماری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، ان کی ٹالتا نہیں، اور ان سے اولادیں مانگنا، روزی مانگنا، مقدموں میں کامیابی مانگنا، رشتے مانگنا وغیرہ، اور ان کی مزارات پر سجدہ کرنا، رکو کرنا، منتیں ماننا، چڑھاوا چڑھانا تاکہ یہ بزرگ راضی ہوں اور ہماری مراد پوری کر دیں، یہ بھی کھلا شرک ہے، حرام ہے اور قتل ناجائز. ایسے شرک کرنے والوں کی بھی اس رات میں بخشش نہیں، یہ شرک جلی میں داخل نہیں. اور دوسرا ہے شرک، شرک خفی. تو شرک خفی کہتے ہیں ریاکاری کر دیں. کسی بھی نیک کام کے اندر آدمی اپنے قصد و اختیار سے یہ ارادہ کرے کہ میں یہ نیک کام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کی نظر میں میں عبادت گزار کہلاؤں، بزرگ کہلاؤں، اللہ والا کہلاؤں، نیک کہلاؤں، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ مجھے اللہ والا سمجھیں، لوگ میرا احترام کریں، لوگ میرا ادب کریں، وہ کہیں بھائی یہ تو بڑا عادل آدمی ہے، یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا مستقی فرزگار آدمی ہے. کس غرض سے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے کام کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے یا اور نیک کام کرے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے اور نمائش کے لیے جو کام کیا جائے اسے کہتے ہیں ریا. اور ریا شرک خفی، اور یہ بھی حرام ہے. اس رشتے سے ریاکاری سے بچنے بھی ضروری ہے، اس میں بہت لوگ مبتلا رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. شادی بیاہ کے موقع پر بہت سے کام صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، نام و نمود کے لیے ہوتے ہیں. غمی کے موقع پر اکثر کام اور رسمیں وہ سب دکھاوے اور نمائش کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کریں گے تو ہماری برادری میں ناک پڑ جائے گی، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے کس لیے کر رہے ہیں؟ تو قوم برادری میں ناک کٹنے سے بچنے کے لیے کرنا بھی دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، ناجائز. بس جو کچھ شریعت سے سنت سے ثابت ہو وہ کرے، اور جو ثابت نہ ہو اس کے لات مارے، ہرگز اس سے میں اسے قریب بھی نہ جائے. کرنا تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہ جائے. اور دوسرا فرمایا جس کے دل میں کینہ ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. انسان مل جل کر رہتا ہے، اور مل جل کر رہنے کی صورت میں آپس میں جس طرح ایک دوسرے سے دل خوش ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے مل کر سکون ہوتا ہے، آرام ملتا ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، اسی طرح آپس میں رنجش بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، نا اتفاقی بھی ہو جاتی ہے. اب اگر شرع کے مطابق ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن حدود شرع سے ہٹ کر ہو تو ناجائز اور گناہ ہے. اور جو رنجش اور لڑائی جھگڑا شریعت کے خلاف ہوتا ہے، حدود شرع سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں بعض مرتبہ دل میں کینہ ہی پیدا ہو جاتا ہے. لڑائی کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی، اس نفرت کے نتیجے میں بدخواہی پیدا ہو جاتی. یعنی جس سے ہماری لڑائی ہوئی ہے، جس سے ہمیں رنجش ہو گئی ہے، اب ہمارے بعض دفعہ آدمی کے دل میں اس کی برائی چاہنے کا دعیہ پیدا ہو جاتا ہے، قصدن و اختیارن. قصدن و اختیارن یہ قید میں ایسی لگا رہا ہوں کہ اگر غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر دل میں اس کی برائی چاہنے کا خیال آ جائے تو وہ کینہ نہیں ہے، وہ معاف ہے، وہ غیر اختیاری خیال ہے. پر اکثر یہی ہوتا ہے کہ جس سے بھی رنجش ہو جاتی ہے دل میں نفرت ہو جاتی ہے، اور جب نفرت ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کو بولنے کو دل نہیں چاہتا، ملنے کو دل نہیں چاہتا، آنے کو دل نہیں چاہتا، جانے کو دل نہیں چاہتا. تو غیر اختیاری طور پر جو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اس کا نام بغض اور کینہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلا درجہ بغض اور کینے کا ہوتا ہے، اور وہ کہ آدمی پھر اپنے فرض و اختیار سے اس کا برا چاہنے لگتا ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو، اور اس کا یہ نقصان ہو، اس کی وہ ذلیل ہو، وہ خوار ہو، اور یہ ہو. اور جب اسے کوئی برائی سنتا ہے، اسے کوئی پریشانی سنتا ہے، کوئی اس کا نقصان سنتا ہے، اس کا دل بڑا خوش ہوتا ہے، کیسا ہوا اس کا بیڑا غرق ہو، اس نے مجھے بڑا ستایا تھا، بڑا پریشان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. یہ ہے کہ اور یہ حرام ہے، اور یہ خطرناک ہے، کسی کو بوجھ بھی کہتے ہیں، جو کینہ بھی کہتے ہیں. اور یہ ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں کسی سے ایسا کینہ ہوگا اس کی مبارک رات میں بخشش نہیں. بس سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے کہ جس سے رنجش ہو گئی ہے اور لڑائی ہو گئی ہے، یا تو اس سے بدلہ لے لوں، اور یا پھر معاف کر کے صبر کر لوں. دو دو راستے. بدلہ لینے میں شرط یہ ہے کہ جتنا اس نے ستایا تم اتنی ستا سکتے ہو، بس جتنا اس نے مارا اتنے تم بھی مار سکتے ہو، اس سے زیادہ مارو گے تمہاری پکڑو. تو بدلہ لینا آسان نہیں. دوسرا راستہ پھر یہ ہے کہ صبر کرو اور اللہ کے لیے معاف کرو. اور یہ بہت اونچا مقام ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب ثواب عطا فرماتے. یہ فائدے کی چیز. لیکن بہرحال بدلہ بھی لینا جائز. تو دو ہی راستے ہیں، یا بدلہ لے لو یا صبر کر لو. اب بدلہ بھی نہ لو اور صبر بھی نہ کرو تو پھر کینہ دل میں پیدا ہوگا. اور کینہ ایسا کہ ایک تو تم گنہ گار، دوسرے شب برات کی بخشش اور مغفرت سے محروم. ایک عجیب قصہ حدیث شریف میں آیا ہے، وہ یاد آ گیا، سنا دیتا ہوں آپ کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے اعلان فرمایا کہ ابھی ابھی جو شخص آئے گا وہ اہل جنت میں تھے جس کے دل سے آج ایک تھے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس جنتی شخص کی زیارت کے مشتاق منتظر ہوئے، کون صاحب تشریف لاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی. تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے، اس حالت میں کہ ان کے تازہ تازہ وضو کیا ہوا تھا اور وضو کے پانی قطرے ان کے داڑھی سے ٹپک رہے تھے، جوتا الٹے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، مسجد میں داخل ہوئے، چاہیے کا جوتا رکھا، پھر حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر تک حضور کی باتیں سنتے رہے، جب مجلس برخاست ہونے لگی تو بس وہ اٹھ کے چلے، سادگی سے آئے اور آداب مجلس کا لحاظ کرتے ہوئے مجلس میں شریک ہوئے اور خاموشی سے چلے گئے. ہم نے دیکھ لیا کہ حضور کی پیشین گوئی کے مطابق اور بشارت کے مطابق یہ انصاری صحابی جنتی ہیں. پھر دوسرے دن مجلس ہوئی، پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ اگر تم کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہو تو ابھی ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے. ہم نے سوچا بھائی آج جو آدمی آئیں گے ان کو بھی دیکھتے ہیں وہ کون ہے، آپ نے ان کے بارے میں بھی جنتی ہونے کا اعلان کیا، تو کیا دیکھتے ہیں جو کل آئے تھے وہی آج بھی آئے، اور جس طرح کل آئے تھے اسی طرح آج بھی آئے، شادی کے ساتھ آئے اور آ کر کے بیٹھے حضور کی مجلس میں شریک ہو گئے اور مجلس ختم ہونے پہ حضور سے مل کے چلے گئے. تیسرے پھر مجلس ہوئی، پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کو جنتی آدمی دیکھ رہا ہوں ابھی ابھی جو شخص آئے گا اسے دیکھ لے جنتی. ہم پھر منتظر ہوئے کہ دیکھیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں جو پہلے دن آئے تھے وہی تیسرے دن بھی آئے، اور جس طرح پہلے اور دوسرے دن آئے تھے اسی طرح آج بھی آئے، کہ جوتا بائیں ہاتھ میں لیا ہوا ہے کیونکہ بائیں ہاتھ میں لینا الگ ہے اور دائیں ہاتھ میں جوتا لینا خلاف الگ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور جہاں مجھے جس میں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے، گردنیں پھلان کر آگے نہیں جانا چاہیے، اور وضو کے اندر دونوں سنتیں ہیں، چاہے تو وضو کر کے آدمی کپڑے سے یا تولے سے پہنچ لے یا ایسے چھوڑ دے اور پانی کو ٹپکنے سے، دونوں طرح سنت. یہ صحابی وضو کر کے بس ایسے ہی آ گئے، پہنچنے کا اہتمام نہیں کیا. بہرحال تیسرے دن بھی جب یہ معلوم ہوا کہ حضور نے انہیں کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، تو حاضرین میں ایک صحابی تھے جو عباد صحابہ میں سے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کرام میں بڑے عبادت گزار مشہور تھے. وہ فرماتے ہیں کہ بس جیسے وہ مجلس سے چلے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور میں نے ان سے ایک بہانہ کیا ان کے گھر تین دن تک رہنے کے لیے، تو وہ بہانے یہ کیا جی کہ میرے کچھ والد صاحب سے کھٹ پٹ ہو گئی ہے اور میں نے تہیا کر لیا ہے کہ میں اب تین دن تک اپنے گھر نہیں رہوں گا، تو میں آپ سے جانا چاہتا ہوں اگر آپ بنا یہ سمجھیں تو مجھے اپنے گھر تین دن رہنے دیں. میں کہا ہاں تمہارا گھر ہے آ جاؤ رہ لو، رات میں ان کے ساتھ چلا گیا اور جا کر ان کے انہوں نے اپنی بیٹھک میں مجھے ٹھہرا دیا. اور اصل مقصد میرا یہ تھا کہ میں تین دن تک دن اور رات ان کی زندگی کا جائزہ لوں کہ یہ ایسے کون سے نیک اعمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تین دن تک الگ الگ مجلسوں میں صحابہ کرام کے سامنے جنتی ہونے کی بشارت دی اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا. تو ضرور کوئی ایسا نیک عمل کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. کہتے ہیں یہ انصاری صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر لے جا کے مجھ کو ٹھہرا دیا اور بس تین دن تک میں ان کے ساتھ رہا. دن کو تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے اور سیدھے اپنے کھیت میں چلے جاتے اور شام تک کھیتی باڑی کرتے رہتے، بس جہاں اذان ہوئی سارے کام چھوڑ دیتے اور نماز با جماعت ادا کرتے. ان کا باپ ان کو جماعت سے نماز پڑھنے سے روکتا نہیں تھا، جہاں اذان ہوئی سارے کام چھوڑے اور سیدھے وہ گئے اور انہوں نے جناب جماعت سے نماز پڑھی ہے تو جن کو یہ دے گا، اور نماز سے فارغ ہوئے اور پھر اپنے کام میں لگ گئے. کھیتی باڑی کا کام تو بڑی محنت کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ رہی کہ دن بھر وہ کام میں لگے رہتے تھے اور بس خاموش رہتے تھے. اگر بولتے تھے تو اچھی بات بولتے تھے ورنہ خاموشی رہتے تھے. ٹھیک ہے میں نے دیکھا یہ نہیں کہ بس وہ فضول باتیں کر رہے ہوں یا گناہ کی باتیں کر رہے ہوں یا کسی کی غیبت کر رہے ہوں کسی کی برائی کر رہے ہوں. نہیں بس چپ چاپ ہے بالکل خاموش بالکل. بولے تو اچھی بات بولے اور نہ بولے تو بس خاموش. بس حضور کے ارشاد کا مزاج ہے کل خیر بہلا فیصمن اور فیصل کما خال زیادہ اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو. حضور کا ارشاد تھا یہ بالکل اس کی جیتی جاگتی مثال ہے. شام ہو جاتی تو اپنے کام سے فارغ ہو کر بھی گھر آتے اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر سیدھے بستر میں اور ساری رات بستر پہ ہی سوتے رہتے صبح تک. یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ 3 دن تک وہ تحجد میں بھی نہیں اٹھے. ان عام صحابہ کرام کا تو معمول تھا تحجد پڑھنے کا لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ رات کو تحجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے. بس اتنا دیکھا کہ بھائی لیٹے لیٹے کبھی آنکھ کھل گئی تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تھوڑا سا پڑھا اور پھر دوسری کروٹ لی پھر سو گئے. پھر آنکھ کھلی پھر کچھ اللہ اللہ کی لیٹے لیٹے ہی بس پھر سو گئے. یاد رکھو یہ بھی تحجد کے حکم میں ہے. اس میں بھی تحجد کا ثواب ملتا ہے لیکن باقاعدہ اٹھ کر وضو کرنا وضو کر کے باقاعدہ نوافل کا اہتمام کرنا یہ نہیں دیکھا میں نے 3 دن کے اندر. جب 3 دن ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ یا حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے بہانہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ بہانہ دراصل ایسے ہی تھا حقیقت نہیں تھی. اور بہانہ میں نے اس لیے بنایا تھا کہ میں آپ کے متعلق حضور کی زبان کے مبارک سے 3 دن تک جنتی ہونے کا اعلان سنا ہے. میں سوچنے لگا کہ بھئی آپ کو حضور کی زبان سے جو یہ جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی, آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی بدولت اللہ پاک نے آپ کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی. جس لیے میں آپ کے گھر آیا تاکہ 3 دن تک میں آپ کے شب و روز دیکھوں, رات کے معمولات بھی دیکھوں, دن کے معمولات بھی دیکھوں. تو میں 3 دن تک آپ کا جائزہ لیتا رہا, آپ کے پاس رہا, آپ کو دیکھتا رہا. تو بھائی میں تو اس نتیجے پہنچا کہ بھائی کوئی خاص عمل تو مجھے نظر آیا نہیں آپ کا, لیکن بشارت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور کی زبان مبارک سے بہت عظیم دلوائی ہے. لیکن میں اب آپ سے پوچھتا ہوں آخر وہ کون سا عمل ہے جو مجھے تو نظر آیا نہیں, آپ ہی کو معلوم ہوگا جس کی بنا پر اللہ پاک نے آپ کو یہ عظیم نعمت دی ہے اور اتنی بڑی بشارت آپ کو سنوائی ہے. انہوں نے کہا کہ بھیا میرے اندر تو اتنے عمل ہے جتنا تم نے دیکھا, میں تو روزانہ اسی طرح رہتا ہوں بس. اچھا تو وہ یہ تم مجھے اجازت ہو جانے کی, انہیں اجازت دی کہ اس میں جائیے. کہتے میں اجازت لے کے واپس چلا. ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ پھر انہوں نے کہا کہ عبداللہ مجھے ذرا یہاں پر آؤ ایک بات مجھے یاد آ گئی کوئی نہیں بتا دوں. پھر میں واپس آیا کہا کہ عمل تو میرا اتنا ہی جتنا تم نے دیکھا, لیکن ایک بات ہے کہ میرے دل میں ہر مسلمان کی خیر خائی ہے. میں مسلمان کی ہوں, جس مسلمان کو جو نعمت ملی ہوئی ہے اس پر میں دل سے خوش ہوتا ہوں اور کسی مسلمان سے کینہ میرے دل میں نہیں, کسی کی بدخائی میرے دل کے اندر نہیں. میں ہر ایک کا ہمدرد اور بھائی خواہ ہوں, یہ میرے دل کے اندر بات. تو حضرت عبداللہ بن عامر نے آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, میں نے کہا حضرت یہ تو وہ اونچا عمل ہے جس نے آپ کو یہ بشارت سنوا دی, تو یہی تو وہ عمل ہے جو اچھا اچھوں کو نصیب نہیں. ورنہ دلوں کے اندر بغض و کینہ بھرا ہوا ہونا ایک معمولی بات ہے. یہ اتنی کینہ جو ہو, کینے سے بچنا اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اور دل پہ کینہ رکھنا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ بجائے شب برات میں بھی ایسے آدمی کی بخشش. اور باقی 5 آدمیوں کا ذکر دوسرے حدیث میں, ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ قدر تعلق ہی کرتا ہے, اب آدمی اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہی مل جل کر رہتا ہے. اب حکم یہ ہے کہ تم صلہ رحمی کرو, رشتے داروں کے ساتھ جڑ کر رہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھا برتاؤ کرو, جہاں تک ہو سکے ان کے کام آؤ, اور ادنا درجے یہ کہ تکلیف مت پہنچاؤ. اگر تم خدمت نہیں کر سکتے اور ان کی معاونت نہیں کر سکتے, ان کی مدد نہیں کر سکتے, ستاؤ بھی نہیں, پریشان بھی نہ کرو, ان کو تکلیف اور ایزا بھی نہ پہنچاؤ, ادنا درجہ یہ. لیکن قدر تعلقی کرنا, قدر رحمی کرنا اور ان کو ستانا, پریشان کرنا, یہ کیا کہتے ہیں, ناجائز. قدر رحمی جو ہے یہ اللہ بچائے ناجائز, اور اس کے بڑے اس کو بڑی سخت سخت وعید ہے اللہ. تو قدر رحمی کرنے کا ایک نقصان یہ بھی کہ جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ قدر تعلقی کرے گا, قدر رحمی کرے گا, تو اس کی جو ہے برات بخشی نہیں ہوگی. اس لیے اگر کسی رشتے دار کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو تو بھائی معافی تلافی کر لیں, معافی تلافی کرنے کے بعد پھر چاہے پہلے جیسے گہرے تعلقات رکھیں نہ رکھیں, یہ تو اپنی مرضی پر موقوف ہے, لیکن کم از کم حقوق کے مسلم بحال کر لینے چاہیے جو کہ مشہور و معروف. اور ان پانچ میں سے دوسرا وہ آدمی ہے جو اپنے والدین کو ستاتا ہے اور پریشانی کرتا ہے, پریشان کرتا ہے اور ان کی نافرمانی کرتا ہے. یاد رکھو والدین کا اللہ پاک نے بہت بڑا درجہ رکھا ہے, ان کی خدمت کا, ان کی اطاعت کا اور ان کے فرما برداری کرنے کا بڑا ثواب ہے, ان کو ستانے کا, پریشان کرنے کا بڑا وبال ہے. ایک وبال یہ بھی ہے کہ جو والدین کو ستانے والا ہوگا اور نافرمانی کرنے والا ہوگا, دکھ اور ایزا اور تکلیف پہنچانے والا ہوگا, اس کی شہ براتے بخشش نہیں. اس لیے اگر کسی کی اپنے والدین کے ساتھ گستاخی ہو گئی ہو, بدتمیزی ہو گئی ہو, اس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہوا ہو, وہ اس سے ناراض ہو, تو اس مبارک رات کے آنے سے پہلے پہلے ان کو راضی کر لے, ان سے معافی مانگ لے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک شروع کر دے, انہیں خدمت شروع کر دے اور ان کو راضی کر دے. دونوں ہو تو دونوں کو, ایک ہو تو ایک. اور تیسرا وہ آدمی جو ناحق کسی کو قتل کر دے. ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہونا چاہیے, اور ایسے گناہ ہے کہ ایسے گنہ گار کی بھی اضافی کوشش نہیں ہوتی. اور پانچواں وہ فرد جو اپنی شلوار یا تہمت ٹکنے سے نیچے رکھتا ہوں, اس کی بھی اضافی کوشش نہیں ہوگی. یہ گناہ ایسا جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ عام ہے. شلوار سے ٹکنا چھپانا یہ کافروں کا فیشن ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں. سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ مرد کا تہمت یا پاجامہ آدھی پنڈلی کے اوپر ہو, آدھی پنڈلی تک ہو, افضل تو یہ ہے. لیکن یہ بھی بلا کراہت جائز ہے کہ آدھی پنڈلی سے نیچے ہو مگر چکھنے سے اوپر ہو, یہ بھی بلا کراہت جائز. لیکن چکھنے کے اوپر یا چکھنے سے نیچے ہو یہ نہ جائے, یہ اقبال ممنوع, یہ ناجائز ہے. اور اس کا اللہ بچائے اس کا وبال یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر تو نماز قبول نہیں, اور نماز کے باہر ہو تو شب قدر میں اس کی کوشش نہیں. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نماز کے اندر گناہ ہے, نماز کے باہر مباح ہے. غلط ہے بالکل. شلوار ہو, پینٹ پتلون ہو, پاجامہ ہو, تہمت ہو, لنگی ہو, چوغا ہو, ہر چیز نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر, مرد کے ذمے ضروری ہے ٹکنے سے اوپر رکھے, ورنہ گنہگار ہوگا. چاہے شادی بیاہ ہو, اور چاہے بازار ہو, چاہے آفس ہو, اور چاہے بازار ہو, چاہے یاروں کی محفل ہو, ہر جگہ اوپر رکھنا ضروری ہے. لہذا نماز اور غیر نماز ہر حال میں مرد کے لیے ضروری ہے. یہاں بالکل ہی معاملہ الٹا ہے, ہمارا فیشن یہاں بالکل جینز کے بالکل خلاف ہے. یعنی عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنے چھپا کر رکھیں, انہیں ٹخنے چھپانا واجب ہے. کیوں؟ ٹخنے ان کے صدر میں داخل, اور صدر کا چھپانا واجب ہے, نماز کے اندر بھی, نماز کے باہر بھی. اس لیے عورتوں کو واجب ہے کہ وہ اپنی شلوار وغیرہ تخنے سے نیچے رکھیں، تخنے نہ کھلنے پائیں، اور مرد کو بھی ہے کہ تخنے نہ چھپائیں، تخنے کھلے رکھیں. اب یہ الٹا ہے نہیں وہاں کہ مردوں کو دیکھو تو ان کی شلوار تخنے سے نیچے، ایڑی سے بھی نیچے زمین پہ پوچھا دیتی ہوئی چلتی، گسڑتی ہوئی جاتی ہے ان کی شلوار. جتنی نیچے وہ اتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں. اللہ اللہ گناہ کو اچھا سمجھنا تو اور بھی زیادہ بدتر بات ہے، لیکن لوگ اچھا سمجھتے ہیں. اوپر کرنے کو عیب سمجھتے ہیں اور نیچے کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں فیشن کی وجہ سے. اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ ان کی شلوار جو آدھی پنجی سے بھی اوپر. تو انگریزی لباس یہ تھا جو آج کل لباس چل رہا ہے عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر، وہ دیکھ لو آپ، دیکھ لیجیے تخنے بھی کھلے ہوئے، پنڈلیاں بھی کھلی ہوئی، اور آدھی سے زیادہ پنڈلی کھلی ہوئی. یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، حضور کے اشارات کے بالکل ہی الٹ ہے. اللہ تو عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ تخنے سے نیچے رکھیں، مردوں کو حکم یہ ہے کہ تخنے سے اوپر رکھیں. کس گناہ سے بھی بچنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس سے بچنا چاہیے، ورنہ اس کی بھی بخشش. اور ایسی اصلاح میں رشوت لینے والے کی بخشش نہیں ہوگی، اور جو شراب پینے کا عادی ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی. نشہ کرنے کا عادی ہے، اب شراب تو ایک مثال ہے، چاہے وہ ہیروئن پیتا ہو، چاہے وہ بھنگ پیتا ہو، چاہے وہ کوس سے نشہ کرتا ہو، چاہے خواب آور گولیاں کھا کے نشہ کرتا ہو، اور چاہے شراب پیتا ہو. نشہ کرنا حرام ہے، کل مسکر حرام، ہر مسکر حرام ہے اور ناجائز ہے. اور اس کا یہ وبال ہے کہ ایسے آدمی کی اطلاع کوشش کی، زیادہ شراب نوشی سے نشہ وغیرہ کرنے سے بچنا چاہیے، ضروری کہ صحیح بچے. رشوت لینے سے بچے، ہمارے یہاں رشوت اتنی عام ہے کہ علمان والا دل دینے والے تو بعض مرتبہ مجبوری میں دیتا ہے، لیکن لینے والے کے لیے تو شرم کوئی مجبوری نہیں. لینا تو ہر حال میں حرام اور قدر نہ جائے، لیکن دیکھو کتنی کثرت سے رشوت لینا دینا عام ہو گیا. اللہ رشوت لینے والے کی بھی اس راستے کوشش نہیں، ایسے جادو کرنے والے کی بھی اس راستے کوشش نہیں. اور جادو کا بھی کتنا رواج ہے، کینے کی وجہ سے، بوز کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف جادو ٹونا کروایا جاتا ہے. اور یہ بھی جادو بھی حرام ہے، جادو کرنا کرانا بھی حرام. اور جناب اللہ بجائے جادو کرنے کرانے والے کی اطلاع کی بخشش بھی نہیں. ایسی کوئی نجومی کے پاس جائے اور نجومی سے اپنی قسمت دریافت کرے یا غیب کی بات اس سے معلوم کرے، اس کو یقین کرے، تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے. اب دیکھو بڑے بڑے نجومی شہر کے اندر موجود ہیں، ان کے بڑے بڑے پوسٹر ایمجنا روڈ پہ لگے ہوتے ہیں، جاؤ جا کر کے یا تو اپنا ہاتھ دکھاؤ اور اس کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو، یا توتا چھڑواؤ 10 روپے میں 20 روپے میں اور ایک لفافہ کھنچوا کر کے اپنی تقدیر دیکھو. بھلا بتاؤ یہ تقدیر ہے کہ جو توتا لفافہ نکالتے ہیں بس وہ ہماری تقدیر بن جائے، یہ بھی کوئی بات نہیں. لیکن لوگ جاتے ہیں باہر سے آئیں گے نا، سب سے پہلے وہاں جائیں گے نجومی کے پاس کہ پہلے دیکھتے کراچی آئے ہیں تو یہاں ہماری خدمت کھلے گی یا بند ہے. اب وہ پڑھوا کے دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں آگے اچھا تو وہ قسمت کھل گئی، پھر تو ٹھہر جائیں گے. اور اگر آگے بند لفافہ اور اس میں آگے کوئی مصیبت، کہتے بھائی یہاں آنا خطرناک ہے، واپس چلو. یہ تو یقین کر لیا آپ نے اس کے توتے کی لفافے، تو یہ یقین کرنا ہی تو حرام ہے اور قدر ناجائز ہے. لیکن لوگ اس طرح قسمت معلوم کرتے ہیں، ایسے غیب کی باتیں معلوم کرتے ہیں ان کے پاس جا کر کے کہ میری دکان پہ بندش ہے، کیا ہے، کاروبار چلتا ہی نہیں، بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے، کسی نے بندش کروا دی. وہ جا کر کے ان سے نجومیوں سے معلوم کرتے ہیں، عاملوں سے معلوم کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. یہ سب ناجائز اور اللہ مجھے سب کو بلائیں. لیکن ایسے لوگوں کی اصلاح سے کوشش نہیں، اتنے سارے گناہ ہیں. یہ سارے گنہگار اگر سچی توبہ کر لیں گے تو پھر تو ان کی کوشش ہو جائے گی. گناہوں سے سچی توبہ شرط ہے، تو جیسے توبہ سے کفر شرک معاف ہو جاتا ہے، توبہ سے یہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. زیادہ اس رات کے آنے سے پہلے پہلے خدا نہ خواستہ کوئی ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو. ان میں سے جو گناہ ہمارے معاشرے میں زیادہ پائے جاتے ہیں ان کا خطرہ، جیسے شلوار ٹھکنے سے نیچے رکھنے کا بہت ہی رواج ہے، ماں باپ کو ستانے کا، نافرمانی کا عام رواج ہے، اللہ کا کینہ رکھنے کا عام رواج ہے، قطع تعلق رشتے داروں کے ساتھ رکھنے کا عام رواج بنا ہوا ہے، یہ بھی گناہ بہت عام ہے، اس کا خاص طور سے جائزہ لے جانا چاہیے. اور اس رات میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے ثابت نہیں، بس یہ عبادت کی رات ہے. اس رات میں جس کو جو نقلی عبادت زیادہ آسان لگے اور جس میں زیادہ دل لگے وہ کر سکتا ہے، ساری عبادتیں بھی کر سکتا ہے. ساری عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے. تو تسبیحات کتنی قسم ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، جو چاہے پڑھ لو، دعائیں مانگنی چاہیے. تو یہ رات دعاؤں کی بھی ہے. تو بھارت کی اس رات میں کوئی خاص عبادت کسی خاص طریقے سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس رات میں جو پرچے عام طور پر تقسیم ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے دو نفل جس طریقے سے پڑھو، فراغ شریف کے لیے دو رکعت نفل اس طرح پڑھو، درازی عمر کے لیے دو نفل پڑھو اس طریقے سے، برائے کثرت اولاد کے لیے دو رکعت نفل پڑھو اس طریقے سے، برائے رشتوں کی آمد کے وغیرہ وغیرہ، وہ سب ایسے طریقے اپنے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے. بس سیدھے سیدھے یہ ہے کہ مغرب کی نماز باجماعت، مغرب، عشاء، فجر تین نمازیں باجماعت ماں تکبیر اولا کے پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد جس کا جو نفل عبادت کرنے کو دل چاہے وہ کر لے. اگر کسی کی ذمہ قضا نماز ہے وہ تھائیلات قضا نماز ہی پڑھتا رہے، کیونکہ وہ فرض ہے، وہ تو قرض ادا کرنا ہی کرنا ہے. نوافل تو اختیاری ہے، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. تو بابین پڑھ لیں آپ، اور بابین بیس بھی ثابت ہے، مغرب بعد بیس ادا کر بابین پڑھ لیں، کئی عشاء کی نماز پڑھ کے قیام اللیل اور اسی طریقے سے تلاوت تسبیح پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر چلے جائیں. ایک منکر اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں کے اندر باقاعدہ یا تو جلسے ہوتے ہیں، یہ اجتماعی طور پر نقلی عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، کہیں اجتماعی طور پر نوافل پڑھے جاتے ہیں، کہیں اجتماعی طور پر تلاوت تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو جناب مسجدوں میں اکٹھے ہو کر کے سب عبادتیں کر رہے ہیں اور جمع ہو رہے ہیں، اور اس کو لوگ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اکیلے میں عبادت کرنے کی اتنی اہمیت نہیں جتنا کہ اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کو اہم سمجھتے ہیں. اس رات کی عبادت نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت چھپ کر کرنا، گھر میں کرنا افضل، مسجدوں میں اجتماعی طور پر عبادت کرنا ثابت نہیں. جب ثابت نہیں تو اس سے بچنا چاہیے. عشاء کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور اپنے گھر میں جا کر کے عبادت میں مشغول ہو جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں، ان کو بھی شوق دلائیں، ان کو بھی عبادت میں لگانے کی طرف آمادہ کریں. اس طرح سے جب تک طبیعت لگی رہے اس وقت تک نقل عبادت کرتے رہیں اور ذکر کرتے رہیں، اور خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. مغرب کے بعد بھی دعا کریں، عشاء کے بعد بھی دعا کریں، پھر نیند آئے لگے تو سو جائیں اور پھر رات کو اٹھ جائیں، تین بجے اٹھ جائیں، تین ساڑھے تین بجے اٹھ جائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیڑھ دو گھنٹے مل جائیں گے عبادت کے. اس وقت تہجد بھی پڑھ لیں اور پھر خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو قلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو دو دفعہ بری کرتے ہیں. تو بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ دو دفعہ آزاد فرماتے ہیں. تو اس لیے مغفرت کی رات ہے یہ، اس لیے خوب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، صلاح و فلاح کی، کامیابی، کامرانی، خوب دعائیں مانگیں اور اپنے لیے دعائیں کریں. اور حدیث سے یہ بھی آتا ہے کہ آئندہ سال جو کچھ ہونا ہے وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوہے محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، کہ آئندہ سال کس کے یہاں اولاد ہوگی، کس کے نہیں ہوگی، کون نکاح کرے گا، کون نکاح نہیں کرے گا، کون حج کرے گا، کون حج نہیں کرے گا، کس کا اولاد ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، سب اس سال ذات میں لکھ دیا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر عافیت کی دعا مانگے، صحت کی دعا مانگے، سلامتی کی دعا مانگے، یا خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا مانگے، اور پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، یہاں پر حکومت صالحہ قائم فرمائے، اور جو کفار و مشرکین اس ملک پر مسلط ہیں ان سے ہم کو نجات عطا فرمائے، مہنگائی اور گرانی کو دور فرمائے، بے حیائی کو دور فرمائے، بے دینی کو دور فرمائے، بدنمی کو دور فرمائے، امن و امان قائم فرمائے۔ یہ پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، عالم اسلام کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اس طرح سے رات کے اول حصے میں بھی، درمیانے حصے میں بھی، خاص طور پر آخری حصے میں خوب دعائیں کرتے رہیں، اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کریں، اور صبح سادی سے پہلے پہلے سحری کھا لیں۔ ایک دن کا روزہ بھی ثابت اور منقول ہے، وہ بھی نفل ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھیں، اور روزہ رکھیں مگر سچا روزہ رکھیں، اور پکا روزہ رکھیں، مکمل روزہ رکھیں۔ مکمل روزہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کے ساتھ۔ بھائی دیکھو نا، روزے کے گناہ تو روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، روزے کے بغیر بھی حرام ہے۔ جیسے گانا گانا، بدنگاہی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فضول باتیں کرنا، گانا گانا، اور اس طرح کی دوسرے گناہ ہیں، وہ تو ہر حال میں گناہ ہے، چاہے روزہ ہو یا نہ ہو۔ تو روزہ رکھنے کے بعد اور زیادہ گناہ ہے، اور زیادہ وہ حرام ہے، اور زیادہ ان سے بچنا ضروری ہے۔ اور کھانا پینا روزہ رکھنے سے پہلے حلال تھا، روزہ رکھنے کے بعد حرام۔ تو جو چیز روزہ رکھنے سے پہلے حلال تھی، روزہ رکھنے کے بعد حرام، اس سے تو ہم لوگ بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پھر روزہ ہے بھائی ہمارا، بھائی چائے پی لو، نہیں بھائی نہیں، روزہ ہے بھائی، کھانا کھا لو، نہیں بھائی نہیں، روزہ ہے بھائی، بھائی تو کھول میں بریانی ابھی بنا کے آیا، بنوا کے لایا ہوں، بڑا لذیذ، نہیں بھائی نہیں، روزہ ہے بھائی، کیسے کھا لوں، شام کو کھاؤں، کیسے نہیں کیسے۔ تو پھر جب یہ حلال کو آپ روزے کے اندر بچ رہے ہو، تو جو غیبت اور گناہ ہیں وہ تو روزے سے پہلے بھی گناہ ہے، بدلتا ہونا ان سے بچنا چاہیے۔ اس لیے روزے کی حالت میں سچا پکا روزہ رکھنے کی کوشش کریں کہ صبح شام تک جیسے کھانے پینے سے بچیں، دیگر سارے گناہوں سے بھی بچیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح سے اگر رات اللہ کی عبادت میں گزرے گی، گناہوں سے توبہ کرنے میں گزرے گی، اور دن بھی اس طرح گناہوں سے بچنے میں گزرے گا، اور روزے کے اندر گزرے گا، تو ان شاء اللہ رمضان شریف بھی اپنی برکتوں کے ساتھ نصیب ہوگا۔ اور جو اس سلسلے میں مشہور اور معروف گناہ ان سے بھی بطور خاص بچیں۔ وہ سبھی کو معلوم ہے کہ ایک تو پٹاخے بہت چھوڑے جاتے ہیں شعبان میں، بس یکم شعبان سے شروع ہوں گے اور شب برات میں شباب پر ہوں گے، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے اندر جلا دیے جاتے ہیں اور پھونک دیے جاتے ہیں۔ قوم کی حالت یہ ہے کہ گرانی نے کمر توڑ رکھی ہے، کھانے کو آٹا نہیں مل رہا، گندم نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، بجلی نہیں مل رہی، اور جناب پٹاخے چھوڑنے کے لیے کروڑوں روپے موجود ہیں قوم کے پاس۔ مخلوق قوم کا یہ حال ہے، بتاؤ اس کو کہتے ہیں اسراف اور تبذیر، فضول خرچی، جس نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا کہ رسموں نے جناب اس قوم کو تباہ کر دیا۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ایسی ایسی رسمیں اختیار کر رکھی ہیں کہ جن کا نسل نفر سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے، اور خطرہ دنیا میں آخرت کا بھی ہوتا، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ تو ایک تو یہ، اور دوسری رسم ہے رسم حلوہ۔ تو ہر سال جناب والے شبرات میں شب برات کے اندر حلوہ بنانے کا رسم جاری ہوتا ہے، کتنی منع کر دو لیکن بس بنانے والے باز نہیں آتے۔ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، زکات دیں نہ دیں، مگر حلوہ ضرور بنائیں، ساری رات حلوہ پکانے میں گزار دیں گے۔ شیطان نے بھی ایسی چاٹ لگائی ہے کہ ساری رات حلوہ بنانے، کھانے کھلانے میں گزر جائے گی، دھیان ہی نہیں آیا کہ وہ یہ عبادت کی رات ہے، اللہ اللہ کرنے کی رات ہے۔ پر محرم میں حلیم کھچڑا، وہ ایسا کہ گلی 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 گلی، گھر گھر جناب حلیم کھچڑا پکڑا ہے، اور اسی میں صاحب دن رات گزر رہے ہیں۔ اب محرم گزرا، ربیع الاول آئے تو بریانی بریانی، اور پھر رجب کا مہینہ آ گیا تو کونڈے، اور شبرات آ گئے تو حلوہ۔ بس یہ کھانے پینے کی چیزوں میں شیطان نے لگا دیا، اس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں لگے ہوئے، گناہ چھوڑنے کی طرف توجہ نہیں ہے، عبادت کرنے کی طرف دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ تو ان گناہوں سے بچنا چاہیے، تو ان سب گناہوں سے خود بھی بچے، اپنے بچوں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال کرنا ہے، دعا فرما دیں۔ اللہ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد الفاتح. يا رحمن الرحيم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام ہم سب کی ہمارے والدین ہمارے حمایات ہمارے دوست خالص سب کی کافی مفرت کر یا اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے ہمارے شامت اعمال کو لطف فرما یا اللہ اپنی رضا و جنت سے دو عطا فرما اپنی ناراضگی دو دوست سے پناہ عطا فرما یا اللہ اپنی رضا و جنت سے دو عطا فرما اپنی ناراضگی دو دوست سے پناہ عطا فرما تو خاص مقام خالص ایمان کی فرما یا اللہ یا اللہ یا ہمیں رجب و شعبان کے مہینے برکت عطا فرما اور آفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ قبولیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما یا اللہ قبولیت کے ساتھ شب برات نصیب فرما یا اللہ ماہ رمضان نصیب فرما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا اللهم سلمنا لرمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا يا الله يا الله شب برات کے فضائل سے ہم کو مالا مال فرما اور رضائل سے اجتناب نصیب فرما فضائل سے مالا مال فرما رضائل سے اجتناب نصیب فرما یا اللہ آخر کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما یا اللہ ہمارے ملک کو خصوصی رحم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا اللہ اس ملک میں مکمل امن و امان قائم فرما یا اللہ ہمارے ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی دونوں کے درمیان سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ حکومت صالحہ قائم فرما حکومت عادلہ قائم فرما یا اللہ کفار و مشرکین کو تباہ و برباد فرما ان کو ہلاک فرما ان کے شر سے ہم کو اپنا عطا فرما یا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے لے اور ان کو مریم میں فرما کہ منظوروں کو خاک میں ملا دے یا اللہ ہر شر سے ہم کو نجات عطا فرما یا اللہ ہر خیر عطا فرما ہر شر سے نجات عطا فرما جتنے احباب نے خواتین نے مردوں نے عورتوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما یا اللہ ہم دنیا اور آخرت میں عافیت کامل عطا فرما یا اللہ عافیت کامل عطا فرما راحت دارین عطا فرما دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما ہر شخص پر عطا فرما تعالیٰ خلق محمد علی وصحبہ اجمعین آمین.